دینے کے اوپر نہیں آئے گا ہم نفرتیں ختم نہیں کر سکتے. آپ کو فوراً اس لیول سے اوپر آنا پڑے گا, اور جب آپ اس علم دینے کے لیول پر آ جائیں گے تو پھر آپ سے نفرت کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا, کبھی ممکن نہیں ہوگا. جی بھائی,
جیسے آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ آل سعود کی حکومت ختم ہوگی یا ضرور ہوگی, بشار الاسد کی جو حکومت ہے, جو یہ تماشا اس وقت شام میں لگا ہوا ہے, اس کی صورتحال جو ہے وہ کس طرف جا سکتی ہے؟ شیعوں کے حوالے سے وہاں کا صورتحال کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ کیا بشار کی حکومت بچ جائے گی؟ کیا بشار کی حکومت چلی جائے گی؟ چلے جانے کی صورت میں شیعوں کے لیے کیا نقصانات؟
ڈیڑھ سال پہلے, ڈیڑھ سال سے کچھ زیادہ پہلے, میں نے اپنے قرآن میں کہا تھا کہ بشار الاسد کی حکومت جانے کا امکان بہت زیادہ ہے اور شاید چند مہینے میں چلی جائے. اس وقت کیلکولیشنز یہ کہہ رہی تھیں کہ بشار الاسد کی حکومت میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. اس وقت کیلکولیشنز یہ کہہ رہی ہیں کہ بشار الاسد کی حکومت میں جانے کا امکان کم رہے گا. بشار الاسد کی حکومت اس وقت اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. رب نے خیال ہے کہ کل ہی سید حسن نصر اللہ نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ خطرے کا دور بشار الاسد کی حکومت کے لیے گزر چکا ہے, گزر چکا ہے. سید کی بات میں اتنا وزن ہے کہ اس کے سامنے انالیسس آگے نہیں چل سکتے.
سید نے کہا وہ سچ
ہے, یہ سچ ہے, ان کی بات میں طاقت ہے. اور انہوں نے فرمایا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت میں خطرے کا دور گزر چکا ہے. جو اس وقت کی کیلکولیشنز ہیں وہ یہی دکھا رہی ہیں, خطرے کا دور آیا تھا جس میں بشار کی حکومت کے جانے کا امکان بہت بڑھ گیا تھا, لیکن بقول سید کے اب وہ دور گزر چکا ہے. تو اب اس حکومت کے اندر اسٹیبلٹی کے پیرامیٹرز بہت زیادہ ہیں, بظاہر اس کے جانے کا امکان فی الحال نظر نہیں آ رہا. ہاں, ایک علیحدہ مسئلہ ہے, وہ یہ کہ سیریا کا کانفلکٹ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں, سیریا کے کانفلکٹ ختم ہونے کا امکان نظر نہیں آ رہا ہے, بلکہ ایکسپینشن کا امکان بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. یعنی اگلے دو تین سال شاید پوری دنیا کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکے. بارک اللہ, آپ بہت اچھے دور میں, یقین کرنا ہی ہے. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, میری عمر 50 سال کے قریب ہونے والی ہے, اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا زیادہ, میرے جیسے لوگوں کے پاس. لیکن میں اپنے جو جوان دوست ہیں ان سے کہتا ہوں, آپ لوگ گولڈن ایرا میں, آپ لوگ سنہری دور میں, 1400 سال میں یہ دور نہیں آیا تھا جس میں آپ, 1400 سال میں دور نہیں آیا تھا. مجھے 30 سال پہلے کا بھی اچھی طرح یاد ہے کہ کیا تھا, اور اب جو دیکھتا ہوں اور اس کا مقابلہ کرتا ہوں, مقایسہ کرتا ہوں تاریخ سے, جو 1400 سال کی تاریخ ہے, تو میں آپ کو اپنی اسپیشلائزیشن کے اندر رہتے ہوئے یقین دلا رہا ہوں کہ 1400 سال میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے یہ دور کبھی نہیں آیا تھا, یہ پہلی دفعہ آیا. تو آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں, اور پھر اسی کے ساتھ چیلنج آپ کے سامنے بہت بڑے. میری جیسی نسل نے کچھ چیلنجز کو لیا ہے اور ان چیلنجز کو اٹھا کر یہاں تک پہنچا ہے. اب جو نسل آنے والی ہے اس کے پاس چیلنج بہت بڑا, اس کے پاس چیلنجز چھوٹے نہیں ہوں گے. درود بھیجے گا محمد والا. بہت خوبصورت سوال ہے, اذان سب سے پہلے میں ایسا کرتا ہوں, آپ لوگوں سے رائے لے لیتا ہوں. مجھے بعض اوقات یہ سوچنے پہ مجبور کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو, وہ یہ کہ 30 سال جن لوگوں نے مجلسیں سنی ہوں ان کو یہ سوال پتا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے, تو ہمارے بچے بڑے جو کوئی بھی یہاں پر ہیں, کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ پہلی اذان کہاں پر ہوئی تھی؟ بھائی کوئی مشورہ, کوئی گھبرا کیوں نہ یہاں بھائی, اللہ کے نبی کے دور میں جب مدینہ تشریف لے آئے تو جو مسجد نبوی میں پہلی اذان دی گئی وہ حضرت بلال حبشی کی تھی. البتہ آیا مدینہ آنے سے پہلے بھی اذان ہوئی ہے؟ ہاں مدینہ آنے سے پہلے بھی اذان. وہ کہاں ہوئی؟ مکہ میں اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟
ہوئی ہے.
ہوئی ہے. اللہ کے نبی کے دور میں آیا مکہ میں اذان ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ ہاں ہوئی ہے. تیرے وہ واقعہ بھی سنا دیتا ہوں اور اس واقعے سے ایک درس بھی لے لیتے ہیں, چونکہ میں نے کہا ہم تاریخ میں نہیں رکیں گے, تاریخ سے حاضر میں لائیں. صاحب واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اگر میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اذان دوں تو یہ کام اچھا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں اچھا. تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر کھڑے ہو کر اذان دوں. کیا اس میں مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ کفار مکہ وہیں پر ہیں, مکہ پر ان کی حاکمیت ہے. اگر کوئی کھڑے ہو کر تکبیر کہے گا اذان دے گا بچے گا یا نہیں بچے گا؟ امکان قوی اس بات کرے کہ نہیں بچے گا. لیکن ایک صورت میں بچے گا, وہ کیا؟ کوئی ایسا بندہ ہو جس کا قبیلہ مکے کا قبیلہ ہو. عرب دین کا ساتھ نہیں دیتے تھے, عرب قبیلے کا ساتھ دیتے تھے. آج بھی اگر کوئی یہ کرے تو وہ عربوں کے ساتھ ہے. اس دور کے عربوں کے ساتھ ہے. یہ لوگ دین کا ساتھ نہیں دیتے تھے, یہ لوگ قبیلے کا ساتھ دیتے تھے. تو اس کو یہ پتا تھا کہ ان کو, عرب کو یہ پتا تھا کہ اگر بڑے قبیلے کے آدمی نے اذان دی تو شاید بچ جائے گا, کیونکہ جب اس کو کوئی مارنے آئے گا تو اس کا قبیلے والے کھڑے ہو جائیں گے. وہ بھی ضرورت نہیں کر رہے تھے. حضرت ابو ذر مکے والے تھے ہی نہیں, ان کا قبیلہ یہاں تھا ہی نہیں, یہ یہاں پر ایک اکیلا اجنبی انسان تھے. اگر یہ کھڑے ہو کر اذان دیں گے ان کو کوئی مارنے آئے تو ان کا ساتھ دے گا؟ نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ ابو ذر ہم جو بڑے قبیلے کے ہیں ہم میں جرات نہیں ہے, تم ماں کرنا, کیونکہ تم نے اگر کیا تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے گا. حضرت ابو ذر نے کہا میں کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا کام اچھا ہے. حضرت ابو ذر کھڑے ہوئے, انہوں نے اذان دینا شروع کی. جتنی بھی اذان دی مشرکین مکہ نے ریئیکشن دے دیا. حضرت ابو ذر کے اطراف میں جمع ہو گئے اور ان کو سخت طریقے سے زدوکوب کرنا شروع کیا. مسلمانوں کو غیرت آئی, سارے مسلمان جمع ہو گئے, حضرت ابو ذر کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے قبیلے سے قطع نظر. جس دن آپ حق کی خاطر قبیلے سے قطع نظر کھڑے ہوں تب آپ اچھے مسلمان. وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے حضرت ابو ذر کا ساتھ دے دیا, حضرت ابو ذر کو نکال کے لے گئے. اب اس تاریخ سے ایک درس بھی لے لیں. وہ درس کیا؟ اس زمانے کا مشرک اذان کی آواز برداشت نہیں کرتا تھا. آج کا مشرق ہمیں سیٹلائٹ کیوں دیتا ہے کہ حج کی تصویریں جس کو دکھانی ہے دکھاؤ؟ دو میں سے ایک راستے ہیں, یا تو آج کا مشرق بے وقوف ہے یا آج کے مسلمان میں ابو ذر نہیں ہے. فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا. ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ ہندو کے ہاتھ کا کیوں نہیں کھا سکتے اور عیسائی کے ہاتھ کا کیوں کھا سکتے ہیں, کیونکہ دونوں مشرق ہیں اور عیسائی سور بھی کھاتے ہیں. اچھا یہ جو معاملہ ہے اظہار خالص فقہی معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ آیا اہل کتاب اور غیر اہل کتاب ان دونوں میں فرق ہے یا فرق نہیں ہے. فقہا کے فتوے کے مطابق اہل کتاب اور غیر اہل کتاب میں فرق ہے. جو غیر اہل کتاب ہیں ان کا نہیں کھا سکتے, جو اہل کتاب ہیں ان کا کھا سکتے. اچھا جہاں تک یہ کہنا کہ آج کا عیسائی مثلاً اس کا گوشت بھی کھاتا ہے, تو مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آج کا عیسائی کس کا کھاتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے اس دین میں کیا چیز دی گئی ہے. تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, آج کا عیسائی کچھ بھی کرے عیسائیت میں حرام ہے, عیسائیت میں حرام, عیسائیت میں شراب حرام ہے, عیسائیت میں غیر کی عورت کو دیکھنا حرام ہے, سب حرام ہے عیسائیت کے اندر. اب اگر کوئی کہے عیسائی یہ کرتے ہیں تو بالکل ایسے جیسے کوئی کہے اسلام میں یہ یہ حرام ہے اور مسلمان کرتے ہیں. تو آپ دین کا حساب کتاب اس دین کے ماننے والوں کو دیکھ کے مت کریں. اچھا اب ہندو مذہب کے اندر اگر چلے جائیں تو پھر یہ مشکلات آپ کے سامنے آئیں گی کہ مثلا کیا کیا چیز نہیں ہے اس کے اندر اور جس کی وجہ سے یہ مشکل بنی ہے. البتہ ایک بات جو ہے وہ بہت بعد کی بات ہے, وہ میں جسارتاً بعض اوقات عرض کر دیتا ہوں بعض اوقات عرض نہیں کرتا. علامہ طباطبائی کا نام آپ نے سنا ہے, علامہ محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقامہ تفسیر المیزان کے مصنف. استاد شہید مطہری ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں شاید المیزان جیسی تفسیر نہیں لکھی گئی. اتنا بڑا مقام ہے علامہ طباطبائی کا. علامہ طباطبائی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں قرآن در اسلام, کتاب کا نام ہے, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جتنی اچھی توحید علامتی زبان میں ہندو کتابوں میں بیان ہوئی ہے آسمانی کتابوں کے سوا ایسی اچھی توحید کہیں نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ جتنی اچھی توحید ہندو کتابوں میں علامتی زبان میں بیان ہوئی ہے سمبولک ایکسپریشنز کے اندر, اتنی اچھی توحید آسمانی کتابوں کے سوا کسی کتاب میں بیان نہیں ہوئی ہے. شاید ہم ہندو مذہب کو صحیح نہیں سمجھ پا رہے, شاید ہندو بھی نہیں سمجھ پا رہے, کچھ اور سمجھ پا رہے. تو چونکہ ابھی یہ مشکل ہے, بہرحال ہندوؤں کے بارے میں فی الحال جو حکم ہے وہ یہ کہ نہیں کھا سکتے چونکہ یہ اہل کتاب نہیں. بعد میں کوئی اور تحقیقات ہوں تو یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. بالکل درود بھیجو محمد والا. ایک بات میں اس سوال کے احترام کے ساتھ, سوال جو بھی ہے انتہائی محترم ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, ابھی تشریف لانے کی باتیں کر لو, ابھی شہادت کی باتیں کر لو. میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے اس بات کو کہ جب میں سوچتا ہوں کہ ابھی تو میں ان کے انتظار میں رو رہا ہوں, تو اتنے دور مت جاؤں, ابھی کوشش کر رہا ہوں آ جائے. ٹھیک, لیکن ان کا سوال کچھ اور ہے, کوئی شہادت سے مسئلہ نہیں ہے. ان کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو حکومت پوری کائنات پر بنے گی یا نہیں بنے گی. اچھا, اس سوال کے پیچھے ایک اور کنفیوژن ہے. اب دیکھیے, بات تو شہادت سے شروع ہوئی تھی, لیکن شہادت ہدف نہیں تھی. ہدف کیا تھا؟ پوری کائنات میں حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ کنفیوژن کہاں سے آئی ہے؟ یہ کنفیوژن ایک اور جگہ سے آئی ہے. وہ یہ کہ اگر امام کی پوری کائنات پہ حکومت ہوگی تو کوئی مخالف ہوگا یا نہیں ہوگا. میں آپ کی خدمت میں جو حل پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے, کائنات پر حکومت ہوگی اور گناہگار ادھر بھی ہوں گے, گناہگار ادھر بھی ہوں گے. اگر میں اور آپ یہ سمجھ رہے نا کہ انسانوں نے گناہ کرنا ختم کر دینا ہے, اکثریت تو ختم کر دے گی لیکن گناہگار پھر بھی ہوں گے. وہ کیسے, کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ مثلا امام فیصلے کریں گے یا نہیں کریں گے, عدالت ہوگی یا نہیں ہوگی. بھائی اگر ظلم نہیں ہوگا تو پھر عدالت کہاں سے ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ظلم کرے گا. آپ کہیں گے پھر امام کی حکومت جو ہوئی اس کا کیا ہوا؟ حکومت کا عادل ہونا علیحدہ مسئلہ ہے, تمام انسانیت کا عادل پر آ جانا معاملہ ہے. حکومت عادل بنتی اس لیے ہے کہ اگر کوئی ظلم کرے تو اس کو سزا ملے. حکومت عادل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو نیچے رہنے والے ہیں سب فرشتے ہو جائیں گے, ان میں کوئی غلطی نہیں کرے گا. نہیں, غلطی تو پھر بھی ہوگی بھائی. اگر غلطی نہیں ہوگی تو امام سزا کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے نہیں سنا مگر امام تشریف لائیں گے تو لوگوں کو سزا بھی دیں گے. تو اگر کوئی غلطی نہیں کرے گا تو سزا کس بات کی ہے؟ اور پھر اگر آپ کا سوال لے لوں کہ حکومت بنے گی یا نہیں بنے گی, تو میرا جواب یہ, حکومت قطعاً بنے گی پوری کائنات کے اوپر, لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے اپنی بدبختی میں ظلم کریں گے اور ان ظالموں کو وہ حکومت عدل سزا بھی دے گی. یہ ہوگا. درود بھیجے گا محمد وعلی اللہ. اس کا ایک قانون ہے, اصولی قانون ہے. انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ ناخنوں کے اوپر خواتین ایک مصنوعی ناخن لگا لیتے ہیں, اس ناخن کے ہوتے ہوئے وضو وغیرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا ایک کلی جواب ہے, اگر کوئی بھی ایسی چیز لگی ہو جو جسم تک پانی کو نہ پہنچنے دے, کوئی بھی چیز ایسی لگی ہو جو جسم تک پانی کو نہ پہنچنے دے, تو جس جگہ پہ لگی ہو اس کے حساب سے وہ عمل انجام نہیں پائے گا. مثال کے طور پر اگر یہ ناخن ہے اور یہ وضو کے اندر آتا ہے, ظاہر وضو کا حصہ ہے, وضو کا پانی یہاں پہنچنا چاہیے, اور یہ ناخن نیچے والے اصلی ناخن تک پانی نہ پہنچنے دے, تو پھر وضو نہیں ہوگا. اسی کی مثال ٹیٹو جیسے میں بھی آ جاتا ہے کہ اگر ٹیٹو کوئی بنوائے ایسا جس سے جسم کے اوپر کوئی تہ بچ جائے اور وہ پانی کو نہ پہنچنے دے, تو پھر اس کے غسل میں بھی اشکال ہو جائے گا, غسل میں بھی اشکال ہوگا. تو آپ کے سوال کے جواب میں ناخن کے سلسلے میں اگر وہ ناخن ایسا ہے کہ وہ نیچے والے اصلی ناخن تک پانی کو نہیں پہنچنے دیتا ہے, تو پھر وضو نہیں ہو پائے گا. اب مجھے نہیں معلوم وہ ناخن کی کیفیت کیا, آیا اس کو وضو سے پہلے اتار کے دوبارہ لگا سکتے ہیں؟ اگر فکس ہوتا ہے تو پھر بہت مشکل ہے, پھر چونکہ وہ پانی کو نہیں پہنچ, اگر وہ نیچے پانی پہنچنے دے تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن جس حساب سے آپ بتا رہے ہیں لگتا نہیں کہ وہ پانی کو پہنچنے دے گا. یہ انہوں کو دیکھنا پڑے گا جنہوں نے کروایا ہے کہ آیا اس کے نیچے پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. اگر نہیں پہنچتا تو پھر اس کے ساتھ وضو ہونا صحیح نہیں ہے. البتہ یہ میں نے جو جواب دیا ہے وہ آپ کے اس پوچھے پہ جواب دیا ہے, اگر اس ناخن کی کوئی اور تفصیلات ہیں تو وہ بعد میں ہمیں پتہ چلے تو ہم اس کے حساب سے جواب دے پائیں گے, ورنہ مجھے اس ناخن میں کوئی اسپیشلائزیشن نصیب نہیں ہوا ہے. تو اگر اس کی کچھ اور ڈیٹیلز ہیں تو مجھے نہیں معلوم, لیکن جو آپ نے مجھے بتایا ہے اس کے اندر اس کے اوپر وضو نہیں ہو پائے. مختلف مراجع نے اس کے اوپر مختلف فتاوی دیے ہیں, مختلف حالتیں ہیں اس کے اندر. مثال کے طور پر ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ ہے جس کی جان بچنے کا انحصار ان اعضاء کے لیے جانے پر ہے, کہ اگر مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ مر جائے گا اگر اس کو یہ عوض بھیج دیا نہیں کیا گیا, کوئی بھی انسان, اگر ہمیں یقین ہو جائے اس بات کا تو پھر جواز کی صورتحال بنتی ہے. عمومی طور پر پہلے حکم کے تحت جائز نہیں, پہلے حکم کے تحت جائز نہیں ہے, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمیں یقین ہو گیا کہ اس عضو کے دیے جانے سے کسی کی جان فوری طور پر بچے گی اور اس میں بھی وہ اسٹوریج والی کہانی نہ ہو کہ 6 مہینے کے لیے پڑا رہے گا پھر دیکھا جائے گا, نہیں ایسی چیزیں نہیں. اگر انسٹنٹلی ہمیں پتا ہو کہ نہیں اس کے دل سے جان بچے گی تو پھر دے سکتے ہیں, ورنہ نہیں ہو پائے. پہلا حکم یہ کہ نہیں ہو پائے.
میرا خیال ہے کہ آپ اس کام کرنے سے پہلے اس بات کے اوپر تحقیقات ضرور کر لیں کہ یہ جو ضرورت ہے آیا کچھ انسانوں کی جانوں کے بچنے کا اس کے اوپر انحصار ثابت ہے؟ یہ ثابت ہے کہ اس کے دینے سے کچھ انسانوں کی جانیں بچنی ہیں, اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر اضطراراً دینا جائز ہوگا. البتہ ابھی بھی میں کہوں گا اس طریقے سے بلینک ایک کارڈ اپنی جیب میں رکھ لوں اور اس کے بعد ان کو کھلا آپشن دے دوں, میں یہ کام نہیں کروں گا, اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے. تو تو فی الحال اس وقت جو آپ نے مجھ سے پوچھا اس کے اندر رہتے ہیں تو کہوں گا نہیں کام نہیں کروں گا. آپ لوگوں نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ سماعت فرمایا. اس موٹے سے لفظ کا مطلب ہے کہ آپ نے اچھا سنا اور خدا آپ کو اس پہ جزائے خیر نصیب فرمائے. دعا کرتے ہیں آپ سب لوگ الہی آمین کہیے گا تاکہ ان شاء اللہ خدا قبول فرمائے. اے پاک پروردگار تجھے نبی اور اولاد نبی کا واسطہ, اس عید مبارک کا واسطہ, ہے پاک پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ, قرآن کی طہارت کا واسطہ, ہے پاک پروردگار اس کلیم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار یہ مومنین کرام تیرے دین کی سربلندی کے لیے ایک مرکز تعمیر کر رہے ہیں, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مرکز میں کامیابی و شفاعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مرکز تعمیر کر رہے ہیں اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس مرکز کو اہل بیت کے علوم کی نشر و ترویج کا مرکز قرار فرما. اے پاک پروردگار یہاں رہنے والوں کو حب اہل بیت کے صدقے میں امن و سلامتی, سکون اور دلوں کی محبت نصیب فرما. ان کی اولادوں کو اہل بیت کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے خدایا ان کی زندگیوں کو اہل بیت کی خوشنودی کا سبب قرار فرما. خدایا تمام دعائیں تیری حجت کے لیے, حجت خدا کے نام پر ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما, حجت خدا کے نام پر ہماری مشکلات کو برطرف فرما. جن خاندانوں کے اندر مشکلات ہیں پاک پروردگار حجت خدا کے نام کے صدقے میں ان کی مشکلات کو برطرف فرما.